عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إن الله لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم. الله جل شانه کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو چھوڑ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہے، وہ بے جان ہے، ان میں کوئی زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس آیت میں اللہ پاک نے مشرکین، جن معبودوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالی عبادت کے لائق ہیں ان کو بھی معاذ اللہ لائق عبادت سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور ان کے ان معبودوں سے مراد بت ہیں. جیسا کہ ہندو بہت سے بت تراش کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ بتاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ تو معمولی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے. اب ان کی ذات کہیں تو پیتل ہے جس کو مورتی کہتے ہیں، کہیں تانبا ہے، اور اکثر و بیشتر پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں یا پھر لکڑی کے بت ہوتے ہیں. تو لکڑی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، پتھر اور ماربل بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، تانبا پیتل بھی اللہ پاک نے پیدا کیا. بلکہ یہ جو بت ہیں جن کو یہ اپنا خدا بناتے ہیں، یہ پوجنے والے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو تراشا اور ایک بت کی شکل اس میں بنائی ہے، وہ خدا بن گیا. یہی تانبے کا حال ہے، یہی پیتل کا حال ہے، یہی لکڑی کا حال ہے. یہ تو جو ان کو خدا کا شریک کرنے والے ہیں وہی ان کو بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں، بنانے والے ہیں. تو وہ تو ایسا بے بس خدا ہے اور ایسا بے بس معبود ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں. بننے سے پہلے وہ مٹی ہے، لکڑی ہے، تانبا پیتل ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، اور پھر جیسے ہی اس کے اندر آنکھ کان ناک اور ہاتھ پیر بنے اور وہ خدا بن گیا، اور اب بھی وہ ایسا بے بس ہے اور اس قدر بے حس ہے کہ وہ کسی کو پیدا تو کیا کرے گا، اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اپنے اوپر سے مچھر بھی نہیں اڑا سکتا، اور اس سے کہیں کہ بھائی دو چار قدم ذرا چل کے ہماری مدد کے لیے پہنچ جاؤ، تو وہ چل بھی نہیں سکتا. جو اس قدر بے حس ہو، اس قدر بے اختیار ہو، اس قدر کیا کہتے ہیں بے جان ہو، بھلا وہ کیسے خدا بن سکتا؟ اس کو اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا. آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ خود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ جبکہ خود ان کو بنایا گیا ہے، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تو بھلا یہ اپنے پوجنے والوں کو قیامت میں کیسے زندہ کریں گے؟ جب یہاں انہی ہاتھوں خود بن رہے ہیں تو آخرت میں کیسے ان کو زندہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ الہکم الہ واحد، تمہارے معبود تو بس ایک ہی ہیں، وہ ہیں اللہ پاک. لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں انکار جو ہے وہ گھس گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے. گھمنڈ کہتے ہیں غرور کو، تکبر کو، بڑائی کو. غرور و تکبر میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ اللہ تعالی کو اکیلا ماننے کا انکار کرنا ان کے دل میں اتر گیا بس، اور تکبر کی وجہ سے ہوا یہ جو کچھ. معلوم ہے تکبر اتنا بدترین گناہ ہے اور اتنا بدترین باطن کا رذیلہ ہے کہ اسی سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب جو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، جب وہ اس سے ہوتا ہے تو پھر چھوٹا گناہ کہاں اور کیسے اس سے بچے گا آدمی؟ پھر دیگر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کی وجہ سے یقیناً ہوں گے. لہذا ضروری ہے کہ آدمی تکبر سے اپنے آپ کو بچائے. آگے بھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ جو علل اعلان کرتے ہیں. وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہ پھر دوبارہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اور جب اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے تو یقیناً جو بھی تکبر کرنے والے ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے. لہذا یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ کفر کی بھی جڑ ہے، شرک کی جڑ بھی ہے، اور دیگر تمام گناہوں میں بیشتر گناہوں کی یہی وجہ ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے. آگے ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، بتاؤ قرآن اللہ پاک نے کیا نازل فرمایا ہے، تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں. ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کا بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اوپر لا دیں گے. یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، جس میں تورات بھی داخل ہے، انجیل بھی داخل ہے، زبور بھی داخل ہے، جبکہ وہ اصلی حالت میں ہو، اور قرآن کریم بھی جو بالکل اصلی حالت میں ہے. یہ کافر لوگ جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے، اور معاذ اللہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ غرور کی وجہ سے کرتے ہیں. اور جب غرور کی وجہ سے کرتے ہیں تو بس بھائی
یہ خود بھی اپنے گناہوں کا وبال اپنے سر پر لے رہے ہیں اور جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا وبال بھی اپنے سر لے رہے ہیں، اور یہ جو وبال اپنے سر لے رہے ہیں انتہائی برا ہے، اس لیے برا ہے کہ اس پر سزا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے، اور اس کا انجام آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ تو اندازہ کرو کہ یہ کفر و شرک جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کی جڑ اور بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تکبر اس کا نام ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ اب چاہے بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، اور چاہے طاقت اور قوت کی وجہ سے، اور چاہے علم و فضل کی وجہ سے، چاہے حسن و جمال کی وجہ سے، چاہے مال و منال کی وجہ سے، چاہے عہدے اور کسی منصب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں اور باقی جو میرے علاوہ ہیں سارے مجھ سے کمتر ہیں، اسے کہتے ہیں تکبر۔ اس کی وجہ سے انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور بڑا سمجھنے کے بعد پھر یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا برابر کوئی نہیں، پھر جب میں اپنے برابر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تو بس پھر کسی کی بات بھی مانتا نہیں، کیونکہ میں دل میں اس کی یہ خناس بھرا ہوا ہے اور دماغ کے اندر یہ خراب رزیرہ جمع ہوا ہے کہ چونکہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بڑھیا ہوں، میں سب سے افضل ہوں، سب سے بڑھ کر ہوں، میرے برابر کوئی نہیں، تو بس سب کو میرے ماتحت ہونا چاہیے، سب کو میری بات ماننی چاہیے چاہے وہ غلطی ہو، لہذا وہ حق بات نہیں مانے گا، دوسرے کی تحقیر کرے گا، دوسرے کی توہین کرے گا، دوسرا اگر حق بات بتائے گا تو یہ مانے گا نہیں، جب میں اچھا ہوں تو بس جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو بس وہ غلط ہے، یہ ہے بھائی تکبر اللہ کا۔ اور جتنا جتنا یہ بڑھتا ہے نا اتنا ہی اتنا آدمی کا حال بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، نافرمانی میں بڑھتے 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 پہلے فاسق ہوتا ہے، پھر کافر ہوتا ہے، اور پھر کفر کے اندر پھر مشرک بھی ہو جاتا ہے، پھر یہ اتنا خطرناک وسیلہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس کے نتیجے میں جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا اس کو اپنے بھی کبر کا گناہ ہوگا اور اپنا تکبر کا خود کو بھی گناہ اور عذاب اور وبال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کفر و شرک بھی ہو گیا تو اور زیادہ مجھے بھی عذاب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر تکبر کریں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، یہ دیگر گناہ کریں گے، ان کا وبال بھی اس کے سر پڑے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ جو آدمی کوئی اچھا کام کرے گا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا، اچھا کام سے بتائے گا، تو جتنے لوگ اس اچھی بات پر عمل کریں گے تو ان کو عمل کرنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جس نے بتایا اس کو بھی ان کے عمل کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے خدا نخواستہ کوئی غلط قدم اٹھایا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف آمادہ کیا اور انہوں نے بھی وہ غلط قدم اٹھایا، غلط کام کیا، غلط عمل کیا، ناجائز کام کیا، گناہ کا کام کیا، تو جتنے لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے وہ سب گناہ گار ہوں گے، لیکن ان کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا کیونکہ اس نے یہ غلط راستہ دکھایا۔ لہذا جی جتنے بھی کافر ہیں ان کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کفر کرتے ہیں، جتنے مشرک ہیں ان کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی شرک کرتے ہیں، جیسے اور گناہ ان کا بھی یہی حال ہے، جو کفر شرک سے کم تر گناہ ہے، جیسے غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، گانے گانا ہے، گانے سننا ہے، عورتوں کا بے پردہ ہونا ہے، ان کے ساتھ بدنگاہی کرنا ہے, یہ سارے گناہ ہیں جو خود کرے گا اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کریں گے. تو جو جو بھی یہ گناہ کریں گے سب کو ان گناہوں کا وبال اور عذاب ہوگا اگر توبہ نہیں کریں گے, اور جو جو اس کو دیکھ دیکھ کر کریں گے ان کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جب رہیں تو خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں, خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے ماتحتوں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے رہیں, اور خود بھی اچھے کام کریں, اپنے گھر والوں کو بھی اچھے کام بتاتے رہیں, کرواتے رہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جتنے بھی نیک عمل کریں گے ان کا ثواب بتانے والے کو بھی ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. پھر اس میں بھی دو قول ہیں, ایک یہ کہ ماں باپ نے ان کو اپنی زندگی میں اچھی تربیت دی, ان کے اخلاق و اعمال درست کیے, نیک راستے پر ان کو چلایا, تو اس کی وجہ سے اب زندگی بھر اولاد جتنے نیک کام کرے گی ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اولاد اگر نیک ہوگی تو چاہے وہ نیک عمل ماں باپ نے اس کو بتائے ہوں یا نہ بتائے ہوں, اور چاہے وہ اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچائیں یا نہ پہنچائیں, ان کے جتنے بھی نیک کام ہوں گے جو ان کے والدین نے ان کو بتایا تھے اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو ہی ملتا رہے گا. اس لیے جو حدیث میں صدقہ جاریہ بتایا گیا ان میں نیک اولاد کو ہی بتایا گیا کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوتی ہے. چھوٹا سا قصہ یاد آیا, وہ محض اللہ تعالی کی رحمت کا واقعہ ہے. ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ان پر ایک قبر کا حال اللہ تعالی نے منکشف فرمایا, اور انہوں نے دیکھا کہ میت و قبر کے اندر بڑا عذاب ہو رہا ہے. انہوں نے دعائیں مغفرت کی, سال ثواب کیا, چلے گئے. دو تین سال کے بعد دوبارہ پھر وہ وہاں سے گزرے, پھر اللہ نے انہیں اسی قبر کا حال ان کے اوپر منکشف فرمایا. اب دیکھا کہ وہ میت جو قبر میں پہلے عذاب میں گرفتار تھی اب آرام و راحت سے, اسی قبر جو ہے وہ ایک باغ بنی ہوئی ہے, ہر طرف راحت ہی راحت, چین ہی چین, آرام ہی آرام, سکون ہی سکون. تو بڑا تعجب ہوا, انہوں نے میت سے پوچھا, بھائی تم پہلے جب گزرا تھا تم بڑے عذاب میں تھے اور اب بڑے آرام سے ہو, کیا بات ہے؟ جی میں جب دنیا سے آیا تھا تو ایک میرا دودھ پیتا بچہ تھا جس کو میں یتیم کر کے آیا تھا, لیکن میں نے اس کی ماں سے کہہ دیا تھا جب یہ پڑھنے قابل ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے قرآن شریف پڑھانا, اس سے پہلے کچھ اور نہ پڑھانا. میری بیوی نے اس پہ عمل کیا, جب یہ پڑھنے قابل ہوا تو اس کی بسم اللہ کروائی, اور قائد صاحب لے گئی کہ میرا بچہ پڑھنے کے لائق ہو گیا تو میں اس کو بسم اللہ کہلوا دوں. لے گئی اس نے جا کر کے میرے بیٹے کو قائد صاحب کے سامنے بٹھایا تو قائد صاحب نے کہا پڑھ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے تتلاتی ہوئی زبان میں اٹکتے اٹکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو جیسے ہی میرے بیٹے کے منہ سے رحمان الرحیم نکلا اللہ پاک نے میرا عذاب دور فرمایا. اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جس کے بیٹے نے مجھ کو رحمان الرحیم کہہ دیا زمین کے اوپر, اب مجھے حیا آتی ہے کہ زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں. اللہ اللہ, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو, میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے. تو یہ ہے دیکھو, وہ قبر کے اندر, وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے, نہ صبح نہ اس کو ثواب مل سکتا ہے بسم اللہ کا, نہ ثواب مل سکتا ہے الحمدللہ کا, لیکن اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر رحمان الرحیم بحالت نابالغی کہہ دیا, اس پر بھی اللہ پاک نے فضل فرما دیا. اور یہ بیٹے کا نیک ہونا جو ہے, نیک اللہ تعالیٰ کا نام لینا باپ کے کام آ گیا. یہ اصلی اپنی اولاد کو بھی اچھی اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے اور اچھے مجلسوں میں لاتے رہنا چاہیے, اور جو نہ آ سکے ان کو گھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے درس قرآن کریم, درس حدیث, واز کے واز وغیرہ سناتے رہنے چاہیے, تاکہ آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کی محنت ہو رہی ہے ان کے اوپر, اور اس طرح سے ان کے دل میں ایک بات بھی اگر بیٹھ گئی اور پھر وہ زندگی میں کرتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. بہرحال اس آیت میں آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دوسروں کو بری بات بتانا یہ اپنے گناہوں کا وبال تو اپنے سر لینا ہی لینا ہے، یہ دوسروں کا وبال بھی اپنے سر لینا بہت ہی کیا کہتے ہیں بہت ہی برا اور بہت ہی خراب بوجھ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اٹھانے والے کے لیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا دعا کے بعد جن حضرات کے پاس مسواک نہ ہو اور ان کو نہ ملی ہو وہ لے لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے غرور و تکبر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. غرور و تکبر و تمام ظاہر و باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق تو آپ ہی دینے والے ہیں، حقیقت میں بچانے والے تو آپ ہی ہیں. ہم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بھی اور ہماری اولاد و نسل کو اپنی نافرمانی سے اور فسق و فجور سے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہم سب کو سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرمانا. مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری فرمانا، مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری فرمانا. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ متقی پرہیزگار بنانا. ہمیں ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ متقی پرہیزگار بنانا. یا اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کاملہ عطا فرما. اس کلام پاک کے یا اللہ انوار و برکات سے ہم کو مالا مال فرما. یا اللہ اس کے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. رحمه الله.